کے چہلوں میں حسین علیہ السلام ہے، کے چہلوں میں حسین علیہ السلام.
ما شاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین شفیع المذنبین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما بقية الله الاعظم في الاراضين روحي وعلواه العالمين لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، ومنكر فضائلهم غاصب حقوقهم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. اپنی عزاداری کی قبولیت کے لیے زمانۂ غیبت امام میں ولایت امام پر ثابت قدمی کے لیے اور امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات. ادر محترم، قرآن مجید آخری کتاب ہدایت ہے، زندہ کتاب ہے، معصوم ہے، محفوظ ہے، نور ہے، ذکر ہے، حیات دینے والی ہے. اس کا ایک ایک لفظ، اس کی ایک ایک آیت، اس کی ایک ایک سطر اور ایک ایک حرف در حقیقت ایسا نور ہے جو زندگی کے اندھیروں میں ہمارے سامنے راہ ہدایت کو کھودتا چلا جاتا ہے. اور خداوند عالم نے اس ذکر کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اس کتاب ہدایت میں، اس کتاب تربیت میں ایک جگہ پر خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی اس آئے مجیدہ میں اللہ تبارک و تعالی انسانوں کی خلقت کے مقصد کو اپنی عبادت قرار دے رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ عبادت کرے. اور علماء نے اس کی تفصیل میں بیان فرمایا ہے، عبادت کے لیے ایک پہچان ضروری ہے. اگر وہ پہچان نہ ہو، اگر وہ معرفت نہ ہو، اگر وہ شعور اور علم نہ ہو، تو پھر عبادت نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آپ مارکیٹ جاتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں، پیسہ بھی آپ کے پاس ہے، لیکن اب آپ کو یہ نہیں پتا جو چیز میرے سامنے موجود ہے آیا یہ وہی ہے جو مجھے لینی چاہیے، آیا اس کا کوئی اور مثال ماڈل تو نہیں ہے. جب آپ کو علم نہیں ہوگا تو پھر آپ صحیح اور قیمتی چیز خرید کے نہیں لائیں گے. شاید پیسہ تو اتنا ہی دیں جو اصل اور قیمتی چیز کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن جو چیز لی جا رہی ہو عدم علم کے بنا پر، نالج کے نہ ہونے کے بنا پر، کیا ہے، انسان غلط چیز لے آتا ہے یا کامل چیز نہیں لاتا. پس اس بنا پر وہ آگاہی ضروری ہے، معرفت ضروری ہے، وہ نالج ضروری ہے. اس لیے خدا نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، عبادت سے پہلے ایک منزل ہے، اس منزل کا نام معرفت ہے. بالکل درود بھیجیے محمد و آل محمد. کہ معرفت حاصل کی جائے. اور پھر اس عبادت کو خداوند عالم نے صرف یہ نہیں کہا کہ صرف نماز ہی عبادت ہے, روزہ ہی عبادت ہے, حج ہی عبادت ہے, زکوٰۃ و خمس دینا ہی عبادت ہے, تولا و تبرع ہی عبادت ہے, جہاد ہی عبادت ہے. اب کچھ عبادتیں ایسی ہیں, کچھ احکامات ایسے ہیں کہ جن کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے, طے کر دیا ہے, ان کا میتھڈ آپ کے لیے لکھ دیا ہے کہ جناب اس سے نہ زیادہ ہو سکتا ہے نہ اس سے کم ہو سکتا ہے. توجہ رکھیے گا, نہ زیادہ نہ کم. اب آپ مثال کے طور پر زیادہ جوش و جذبے میں تھے, زیادہ وجد میں تھے, آپ نے کہا فجر کی چار رکعت پڑھا دوں. ایسے ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے شراب کے نشے میں فجر کی دو رکعت پڑھا کے مسلمانوں سے کہا اگر پسند ہو تو اور پڑھا دوں. توجہ ہے, تو ایسے ایسے بھی گزرے ہیں مسلمانوں میں, خلیفہ بنو امیہ کے ایسے ایسے بھی گزرے ہیں, بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ کسی دن صبح سے شام تک جاگ رہے تھے, رات بھر جاگتے رہے, آخر کے چلو آزان ہوگی نماز پڑھوں, اب بڑا دل چاہ رہا ہے, موسم بھی اچھا ہے, اے سی بھی چل رہا ہے, ٹائم بھی ہے, ابھی تو مثلا جو ایکٹیویٹی کرنی ہے اس میں ٹائم ہے, دو کی جگہ چار پڑھ دوں. نہیں, وہ دو جو بڑی ادا ہو جائے گی, دو جو پڑھو گے کینسل ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں ہے. لیکن اسی طریقے سے کسی دن تھکے ہوئے تھے, ارے جناب سفر میں بھی تو قصر پڑتے ہیں نا, تو آج تھکا ہوا ہوں تو چار کی جگہ دو پڑھ لوں, تو یہ بھی نہیں ہے. یہاں پر میتھڈ جو ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, فجر دو ہے تو تا قیامت دو رہے گی, ظہر چار ہے تو تا قیامت چار رہے گی, مگر یہ کہ سفر یا کوئی اور وجہ جو شریعت نے بیان کی ہے, اس کا میتھڈ لکھ دیا گیا ہے, اس کا طریقہ کار لکھ دیا گیا ہے. لیکن کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا طریقہ کار لکھا نہیں گیا ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ جناب اے ٹو زیڈ الف سے لے کے یہ تک تمام جزئیات مل جائیں. یہ میری اور آپ کی ثوابدید پر قرار دیا گیا ہے, جیسے جیسے حالات ہو ویسے ویسے ان عبادتوں کا انجام دے کے چلے جاؤ. ان عبادتوں کا انجام, وہ عبادتیں کون سی ہیں؟ مثلا جہاد. جہاد ایک عبادت ہے, اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے, اور اللہ کے پیغام کی راہ میں جو طاقتیں رکاوٹ بنتی ہیں ان کو پہلے پیار سے سمجھاؤ, اگر سمجھ جائیں اسلام لے آئیں بہت اچھا ہے شاباش, نہیں مانے تو پھر تلوار سے ان کا جواب دو. لیکن پہلے کیا کرو, پہلے ان پر حجت تمام کرو, پہلے ان پر اخلاقیات تمام کرو, پہلے دین کو پیش کرو. پیش جب کر دو, جب پورا اسلام پڑھ لے اور اب تمہارے مخالف ہو, تو اب تلوار سے ان کا جہاد دو. اب رسول کے زمانے میں کیا تھا, تلوار سے جہاد ہوتا تھا, لیکن آج کے زمانے میں تلوار سے جہاد نہیں ہو سکتا. آج کا جو اسلحہ ہے وہ کچھ اور ہے, کسی اور زمانے میں اسلحہ کچھ اور ہوتا تھا. اب یہ جہاد ایک عبادت ہے, اللہ کی عبادت ہے, لیکن اس عبادت کو اللہ نے ایک میتھڈ فکس نہیں کیا ہے, مقرر نہیں کیا ہے, بلکہ ہر زمانے کے مسلمان پر اور اس کے امام پر چھوڑ دیا ہے کہ جیسا زمانہ ہو ویسا اسلحہ استعمال کرتے چلے جاؤ. آج کے دور میں کیا ہے, ایک اور جنگ لڑی جا رہی, ایک جنگ بارود کی جنگ ہے, ایک جنگ شمشیر کی جنگ ہے, ایک جنگ بندوقوں کی توپوں کی جنگ ہے, لیکن ایک اور جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے اور ہم سب اس کا شکار ہیں. گولی لگتی ہے بندہ زخمی ہوتا ہے, اسپتال لے کے جاتے ہیں, تلوار چلتی ہے زخم لگتا ہے, انسان کیا ہے زخمی ہو جاتا ہے. لیکن یہ کیا ہے, یہ ہارڈ وار ہے جو تلوار سے گن سے بارود سے گولے سے لڑی جاتی ہے, لیکن ایک اور جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے جس کو کہا جاتا ہے سافٹ وار, نرم جنگ. اس میں گولی نہیں چلتی ہے, اس میں اسلحہ نہیں چلتا ہے, اس میں کسی کو قیدی نہیں بنایا جاتا ہے, کسی کو زنجیریں پہنائی نہیں جاتی ہیں, کسی کو قید خانے میں ڈالا نہیں جاتا ہے. جنگ جنگ ہوتی ہے, صرف انداز بدل گیا ہے. اب گولی کی جگہ تمہارے عقائد کو نشانہ بنایا جائے گا, تمہارے اخلاق کو نشانہ بنایا جائے گا, تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر قید میں ڈالا نہیں جائے گا, تمہارے ذہنوں کو اپنی گرفت میں لے کر غلام بنا لیا جائے گا. اب وہاں کیا ہے, اب یہ جنگ جو ہے اس کے اوزار کچھ اور ہیں, اس کا اسلحہ کچھ اور ہے. اب ٹیکنالوجی کا جواب دعا سے نہیں ہوگا, ٹیکنالوجی کے جواب قرآن سے نہیں ہوگا, ٹیکنالوجی کے جواب ٹیکنالوجی سے ہوگا. اس لیے جب میرا امام آئے گا تو اس زمانے کی جو ٹیکنالوجی ہوگی اس کو مات کرنے کے لیے امام کے بعد اس سے بڑھ کر ٹیکنالوجی موجود ہوگی. تو اگر ٹیکنالوجی کے جواب ٹیکنالوجی سے ہے تو سافٹ وار بھی ایک وار ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک عبادت ہے, جنگ ایک عبادت ہے. اب آج کل کے جہادوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سے جڑاو عالم ہے, آپ نے دیکھ لیا مسلمانوں نے بڑا جہاد کیا. کیا جہاد کیا؟ ایک افواہ پر, ایک غلط خبر پر عیسائیوں کی, ہمارے مسیح بھائیوں کی, ہمارے پاکستانیوں کی آبادیوں کو پھونک دیا, چرچوں کو اور عبادت گاہوں کو آگ لگا دی. بھائی یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ کون سا طریقہ کار ہے کہ آپ جو ہیں وہ ایک افواہ کی بنا پر, وہ نوجوان مشال خان جو یونیورسٹی کے طالب علم تھا, ایک افواہ پر, ایک شبہ پر, یا اسی طریقے سے ماشاء اللہ ہماری تو جہاد ماشاء اللہ سے اتنا پڑھایا جاتا ہے نا, آپ دیکھ لیں کہ کہاں کہاں جہاد نہیں ہوا اور کس کس طریقے سے جہاد نہیں ہوا. تو جب خدا کے دی ہوئے جہاد کے مفہوم کو چھوڑ دیا جائے تو امت ان جہادیوں اور فسادیوں میں گرفتار ہو جاتی ہے. بلکہ درود بھیجے محمد والے محمد. ایک عبادت یہ ہے جس کا طریقہ کار واضح نہیں ہے, ایک یہ اور عبادت ہے جس کا طریقہ کار وہ واجب ہے, وہ ہم نے ادا کرنی ہے. وہ کون سی ہے؟ وہ ہماری سوسائٹی سے متعلق ہے. وہ کیا ہے؟ چیک اینڈ بیلنس. آپ ایک چھوٹی سی مجلس کرتے ہیں, چھوٹا سا میلاد پپا کرتے ہیں, گھر میں کوئی فنکشن ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس. بھائی مہمانوں نے آنا ہے, کھانے کا انتظام کرنا ہے, مثال کے طور پر شامیانہ لگنا ہے, جی نظر بندی ہے, مومنین کو دعوت دینی ہے, ہمسایوں کو دعوت دینی ہے. اب بھائی تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ دعوت دو. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم پوسٹر بناؤ. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم کھانا بناؤ. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تم سامان کو ذرا سیٹ کرو. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ الارم لگاؤ. تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ اب کام بانٹ دیے نا. جب کام بانٹ دیے تو اب جو گھر کا سربراہ ہوگا وہ پوچھے گا, بھائی تمہاری ذمہ داری الارم لگانا تھی, تم نے الارم لگایا. تمہاری ذمہ داری تعام اور نظر کا انتظام کرنا تھا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس کرنا, تاکہ کام جو ہے صحیح طریقے سے انجام پائے, محفل میلاد جو ہے احسن طریقے سے صورت کو حاصل کرے, مجلس ادا بہتر طریقے سے وبا ہو جائے. اس کو کہا جاتا ہے, ہماری زبان میں کہا جاتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. توجہ رکھیے گا, عربی زبان میں یہ دو عبادت ایسی ہیں, ایک پوزیٹو ہے ایک نیگیٹو ہے. توجہ رکھیے گا, پوزیٹو یعنی جس کا حکم دینا ہے آپ نے, اچھائیوں کو پھیلانا ہے, اچھائیوں کا پیغام دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے. نیگیٹو کام کیا ہے؟ جتنی برائیاں ہیں ان سے روکنا ہے. پیار سے سمجھائیں کہ بھائی یہ کام غلط ہے, یہ کام قرآن کے مخالف ہے, یہ کام تعلیمات اور اہل بیت کے مخالف ہے, یہ کام نہ کرو. توجہ رکھیے گا, یہ کیا ہے؟ امر بالمعروف یعنی پوزیٹو, نیکیوں کا حکم دینا, برائیوں سے روکنا. اب اس کا کوئی طریقہ کار واضح نہیں ہے, ممکن ہے ایک طریقہ, ایک میتھڈ, ایک اسلوب ایک جگہ کام آئے لیکن وہی اسلوب دوسری جگہ فیل ہو جاتا ہے. بہت پہلے میں نے ایک مثال دی تھی, ایک دفعہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. مثال کے طور پر دو دوست ہیں, بہت گہرے دوست ہیں. ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھتا ہے کہ یہ کسی بری عادت میں گرفتار ہے. دوست دوست کا پردہ بھی رکھنے والا ہوتا ہے, ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کی, یوں کہوں کہ جو زیاد سے بھی باخبر ہوتے ہیں, ایک دوسرے کے کردار سے بھی باخبر ہوتے ہیں, ہر چیز کھلی بھی ہوتی ہے ایک دوسرے کے سامنے, کھلی کتاب ہوتے ہیں. اب اس سے دوست نے دیکھا کہ میرا دوست جو ہے وہ کسی بری عادت میں گرفتار ہے, مثلا اسموکنگ کر رہا ہے. اب اس نے دیکھا, اب اس کا دوست آیا, اس نے منہ موڑ لیا, ترشی سے جواب دیا, تلخ لہجے میں جواب دیا. اب یہ سوچے گا کہ میرا دوست جو اتنا شیر و شکر ہے, اتنا محبت کرنے والا ہے, میرا اتنا کام آنے والا ہے, آج ترشی سے کڑواہٹ سے کیوں جواب دے رہا ہے؟ آج اس کا بیہیویئر مجھ سے چینج نظر آ رہا ہے. توجہ رکھیے گا, کیا ہے یہاں پہ؟ دوست کا منہ موڑنا اپنے دوست کو متوجہ کرے گا کہ میرے بیہیویئر میں, میرے ایکشن میں, میرے عمل میں کوئی غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے میرا دوست مجھ سے ناراض ہے. اب وہ بیٹھ کے جب سوچے گا, تھنکنگ کرے گا, پتہ چل جائے گا اچھا یہ وجہ ہوگی, اچھا یہ وجہ ہوگی, یہ وجہ ہوگی. یہ ایک میتھڈ ہے اپنے دوست کو, ٹھیک ہے نا, نصیحت کرنے کا, امر بالمعروف کرنے کا, پازیٹیو کام کا حکم دینے کا کہ تم یہ کام کرو یا یہ کام نہ کرو. مثلا اگر یہی روش, یہی میتھڈ, یہی اسلوب, مثال کے طور پر باپ دیکھے کہ بیٹا جو ہے اسموکنگ کر رہا ہے,
گلی کے کونے میں باپ نے دیکھ لیا, بیٹے نے نہیں دیکھا باپ کو, باپ نے بیٹے کو دیکھ لیا, یا کوئی مثال کے طور پر کسی اور نامناسب غیر اخلاقی حرکت میں گرفتار ہے, اب باپ گھر آ گیا, اب بیٹا بھی گھر آ گیا, بیٹے کو نہیں معلوم ہے لیکن بیٹے کو پتہ چل گیا کہ مجھے یہ حرکت دیکھتے ہوئے میرے باپ نے مجھے دیکھ لیا ہے, اب ڈر بھی رہا ہے, اب پتہ نہیں کیا ہوگا, اب باپ صاحب کیا کریں گے, والد صاحب کیا کریں گے, آئے اور بیٹے سے بات ہی کریں, منہ موڑ لیا تو رشی سے جواب دے رہے یہاں بیٹا چوڑا ہو جائے گا, کیوں ابا چلو بول ہی نہیں رہے, خود ہی مسئلہ حل کر دیا. ایک روش دوست کے لیے منہ موڑنا, توجہ رکھے گا, اعراض کرنا جواب دینے والی ہے, آنسر دینے والی ہے, منزل تک پہنچانے والی, وہی روش باپ اور بیٹے کے درمیان جواب دینے والی نہیں ہے, رزلٹ حاصل نہیں ہو رہا. اسی کو کہاں امر بالمعروف نہیں انل منکر. تمہاری اسلامی سوسائٹی کا کیا ہے, ایک چیک اینڈ بیلنس ہے, ہر شخص کے لیے ہر معاشرے کے لیے الگ الگ میتھڈ جو تمہارے زمانے کے مطابق ہو انجام دیتے چلے جاؤ. مل کے درود بھیجے محمد والے محمد. تو اب بات واضح ہوگی, یہ چیک اینڈ بیلنس کی عبادت ہے کہ ہمیں دیکھنا ہے ہم کوئی غلط تو نہیں کر رہے, ہم معاشرے میں غلط تو نہیں ہو رہا, یہ آج معاشرہ جو ہمارا اس نہج پہ پہنچ چکا ہے, یہ برائیاں جو اتنی عام ہو گئی ہیں, جانے گرامی یہ نوجوان بچے جو ایک دوسرے کو مثال کے طور دل بنا بنا کے بھیج رہے ہیں, بچوں سے بچے بچیوں کو بچیاں بچوں کو جو بھیج رہے ہیں دل بنا بنا کر ایموجیز بنا بنا کے بھیج رہے ہیں, در حقیقت اس کے پیچھے ایک تھیوری ہے, ایک فلسفی ہے, ایسا نہیں کہ ایک ایموجی دیکھ کے مسئلہ ختم ہو جائے گا. شیطان اتنی آسانی سے چھوڑنے والا نہیں ہے کہ آپ سے کہا ایک ایموجی فلاں لڑکی کو فلاں لڑکے کو بھیج دو اور مسئلہ ختم ہو جائے گا, نہیں, وہ در حقیقت چھوٹے چھوٹے گناہوں سے انسان کو بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, کہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر تم میں اتنی جرأت پیدا کر دے گا کہ جب تم بڑا گناہ کرنے جاؤ تو تمہارے دل میں کوئی خوف و خطر محسوس نہ ہو. اب ایموجیز بنا کے بھیج رہے ہیں, اب کوئی بھی ایموجی تصویر ہے نا, ایک پکچر ہے, ایک امیج ہے ایموجی جو آپ واٹس ایپ پہ یا دوسری جگہ بھیج رہے ہوتے ہیں, لیکن بعض ایموجیز ایسی ہوتی ہیں جو آپ کو ہنسنے پر مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہیں, آپ کو افسوس کے عالم میں لے جاتی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پیچھے ایک تھیوری ہے, جو سافٹ ویئر میں نے کہا اس سافٹ ویئر کے پیچھے در حقیقت ایک تھیوری ہے کہ ان نوجوانوں کو کیسے ان کے ذہن کو کیپچر کیا جائے, کنٹرول کیا جائے, یہ ہمارے مطابق سوچے, ہمارے مطابق بولے, ہمارے مطابق سوچے, یعنی ہاتھوں میں زنجیریں نہیں ہیں, ہم کسی قید خانے میں نہیں ہیں, لیکن ہم دشمن کے دیے ہوئے کلچر کے اتنے غلام ہو گئے ہیں کہ آج ہم اسی کی دی ہوئی چیزوں کو اتنا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. لہذا یاد رکھیے گا, تو آہستہ آہستہ کیا ہے, شیطان بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد. اگر معاشرے میں چیک اینڈ بیلنس ہوتا, مسلمان مسلمان کا خیال کر رہا ہوتا, ایک دوسرے کا خیال کر رہا ہوتا, تو پھر آج یہ نوبت نہ آتی. ہم حکمرانوں کو کیا کہیں, ان کا تو قبلہ ہی ٹیڑھا ہے, کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں بخوبی آپ واقف ہیں, نوجوان بچے تو بخوبی ان چیزوں کو سرچ کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ کیا مسائل ہیں کیا مسائل نہیں ہیں. لیکن میں اگر عوام کی بات کروں تو ہم عوام بھی در حقیقت ایک دوسرے پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھا انسانی برتاؤ بیہیویئر کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو عبادت کیا ہے, ایک عبادت وہ ہے جس کا طریقہ واضح کر دیا, مشخص کر دیا, معین کر دیا, لکھ دیا, مکتوب ہے, رٹن ہے, نہ کم نہ زیادہ, توجہ رکھے گا. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جیسے جہاد, امر بالمعروف نہی عن المنکر, نصیحت کرنا, پیار سے سمجھانا, توجہ رکھے گا, یہ کیا ہے, یہ اس کا طریقہ کار واضح نہیں. مجلس آدھا خود ایک عبادت ہے, توجہ رکھے گا, اس کا طریقہ کار واضح نہیں ہے. کسی زمانے میں قید خانوں میں بیٹھ کر لوگ صرف ذکر حسین کیا کرتے تھے, وہ بھی مجلس ہی ہوتی تھی. اب زمانہ جب اور آگے بڑھا اور زمانے نے ترقی کی اور آسانی محب اہل بیت کو حاصل ہوئی, اب لوگوں کو جمع کرنا شروع کیا, لوگوں کو دعوت دینی شروع کی, خطیب کو بلایا, کسی شاعر کو بلایا, نہیں ملا تو خود ماتم کر کے اور زیارت کر کے مجلس ادا کر دی کہ ذکر حسین ابن علی ہو گیا, ذکر اہل بیت ہو گیا, تو مجھے رکھے گا. اب ایک طریقہ معین نہیں کیا امام نے, جیسا زمانہ ہوگا جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے زمانے کے تحت اپنی مجلس ادا کے طریقہ کار کو تبدیل کرتے چلے جانا. بلکہ درود بھیجے محمد وال محمد. تو عبادت کیا ہے؟ خدا کی عبادت ہے. عبادت بندگی کو کہا جاتا ہے، یعنی میں اپنے بدن کو، میں اپنی روح کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں. اے میرے مالک، اے میرے خالق، اے میرے رحیم خدا، اے میرے کریم پروردگار، تو نے مجھے پیدا کیا، میں لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. امام نے کیا کہا؟ یعنی انسان کا، اے خدا میں اپنی اچھائی برائی نہیں جانتا، میں تھوڑا سا بہکتا ہوں تو بہکتا چلا جاتا ہوں، پیر پھسلتا ہے تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ پھسلتے چلے جاتے ہیں. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، اپنے نفع نقصان کی تشخیص نہیں کر سکتا، کون سی چیز میرے لیے اچھی کون سی اچھی. میں تجھے تیرے حکم کے مطابق اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے خیال کو تیری عبادت میں دے رہا ہوں کہ تو میری تربیت کر. اب خدا نے کہا جو بندہ میرے کہنے کے مطابق اپنے جسم کو، اپنی روح کو، اپنے خیال کو، اپنی دنیا آخرت میرے مطابق چلانے لگے گا، میں اس کی دنیا و آخرت کو اپنے کنٹرول میں لے لوں گا. تو یہ عبادت ہے. عبادت کیا ہے؟ یعنی اپنے آپ کو کسی کے سامنے پیش کرنا کہ وہ میری تربیت کرے. توجہ رکھیے گا، مثال کے طور پر بہت آسانی سے ایک مثال میں دوں، یہ تربیت کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ تھکے ہوئے تھے، آپ کو فیزیوتھراپی کی ضرورت محسوس ہوئی، خدا نخواستہ کسی کو چوٹ لگ جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں جناب آپ فیزیوتھراپی کرائیں. اور فیزیوتھراپی کرانے والا کیا کرتا ہے؟ کہتے ہیں جناب آپ لیٹ جائیے، سیدھی لیٹ جائیے، الٹی لیٹ جائیے، کروٹ سے لیٹ جائیے، جو بھی پوزیشن ہوتی ہے، جو بھی بیماری اور درد ہوتا ہے اس کو دور کرنے کے لیے ویسی اس کو پوزیشن دینی پڑتی. پھر کہتا ہے کہ اپنے بدن کو کیا کریں، نرم چھوڑ دیں، ڈھیلا چھوڑ دیں، پٹھے اکڑائے نہیں. اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو نا تو فیزیوتھراپی کو تو غور سے دیکھیے گا، پٹھے اکڑ نارمل کر دیں. جب آپ نارمل کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ہاتھ کے پنجوں سے، اپنی انگلیوں سے آپ کے بدن میں کچھ کام کرنا شروع کرتا ہے. سارا کھیل آپ کے بدن کی نرمی اور اس کی انگلیوں کا ہوتا ہے. توجہ رکھیے گا، آپ کے بدن کی نرمی، آپ نے بدن کو چھوڑ دیا لوز، بالکل کوئی ٹینشن نہیں، کوئی تناؤ نہیں، کوئی سختی نہیں ہے، آپ نے لوز چھوڑ دیا. اب اس نے انگلیوں کے ذریعے سے آپ کی رگوں کو ہلانا جلانا شروع کیا، کھیلنا شروع کیا. اس انگلیوں کے کھیل نے کیا کیا؟ جب آپ نے بدن کو اکڑانا چھوڑ دیا، اس نے آپ کو نارملائز کرنا شروع کیا، اس نے آپ کی رگوں کو نارمل کرنا شروع کیا. لیکن اگر وہ جتنا بھی ماہر ہو، جتنا بھی ایکسپرٹ ہو فیزیوتھراپسٹ، لیکن آپ اپنے جسم کو اکڑائے رہے، پٹھے اکڑے ہوئے ہوں آپ کے، اعصابی نظام بالکل لوہے کی طرح، پتھر کی طرح نہیں. آپ ایک مہینے کا، ایک سال بھی فیزیوتھراپی کراتے رہے نہیں ہوگا. بدن کو نرم چھوڑ دیں اور اپنے بدن کو فیزیوتھراپسٹ کے حوالے کر دیں. یہ ہے تربیت، یہ ہے عبادت. اے خدا تو نے مجھے پیدا کیا، میں اپنے بدن کو، اپنی فکر کو، اپنی روح کو، اپنے خیالات کو نرم کر کے تیرے سامنے لا رہا ہوں تاکہ تو میری تربیت کر. اب جب خدا تربیت کرے گا تو کبھی قرآن کے ذریعے سے تربیت کرے گا، کبھی انبیاء کے ذریعے سے تربیت کرے گا، کبھی خاتم النبیین کے ذریعے سے تربیت کرے گا، کبھی علی مرتضیٰ کے ذریعے تربیت کرے گا، کبھی اصحاب میں جمع کر کے تربیت کرے گا، کبھی چادر کے نیچے بلا کر انما یرید اللہ لیذھبنکم عن اہل البیت کہہ کے تربیت کرے گا، کبھی میدان کارزار میں لے جا کر اور میدان مباحلہ میں جا کے تربیت کرے گا، کبھی نمازوں کو سوار دوش رسالت کر کے تربیت کرے گا، کبھی در حقیقت اپنی گود میں بلا کر تربیت کرے گا. تربیت کرے گا. آپ اپنے آپ کو چھوڑ دیں، لیکن جہاں پہ آپ نے اکڑنا شروع کیا، جہاں پہ آپ نے اکڑاؤ لے کر آئے اپنے افکار میں، اپنے عقائد میں، اپنے دل میں، اپنے نظریات میں، وہاں پر رسول کی تربیت بھی آپ کے کام آنے والی نہیں ہے. سمت قصد قلوبکم، قرآن کہہ رہا ہے کہ بہت سے لوگوں کے دل سخت ہو گئے. بھائی بزم رسول میں بیٹھنے والے ہیں، پھر دل سخت کیوں ہو گئے؟ بھائی قصور رسول کا نہیں ہے، وہ تو خدا کا نورانی نمائندہ آیا ہے تمہاری تربیت کے لیے، تاکہ تمہیں انسان بنائے. اب جو رسول کے سامنے اکڑ جائے تو رسول بھی اس کی تربیت نہیں کر سکتا. توجہ کیا آپ نے؟ تو پھر عبادت کا ہے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے خدا کے سامنے، رسول کے سامنے. رسول کے سامنے پیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اللہ کے سامنے پیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ اے اللہ آج میرا دل چاہ رہا ہے فجر کی دعا اور پڑھ دوں، نہیں، یہ اکڑنا ہے. یہ تو گناہ نہیں. اللہ میاں تو نے تو کہا ہے کہ معاف کرنے والا ہے، آگے میں گناہ کر ملوں تو تجھے معاف کر دے گا، یہ کیا ہے؟ یہ اکڑنا ہے خدا کے سامنے. معذرت کے ساتھ وہ ایک جملہ استعمال کرتے ہیں نوجوان بچے، گردن میں سریا، جی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا گردن سر ہوتا ہے، وہ ٹیڑھے کے ٹیڑھے ہی رہتے ہیں، تو یہ خدا کے سامنے اکڑنا ہے، رسول کے سامنے اکڑنا کیا، جو رسول کہے اسے قبول کرو، کہے اسامہ کے لشکر میں جاؤ تو جاؤ، قلم و دوات مانگے تو دو، توجہ رکھیے گا، عطی کا لفظ کہے کہ اطاعت کرو پھر کرو، یہ کیا ہے، اب جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے یہ کیا ہے، رسول کے سامنے اکڑنا ہے، پر اس کی تربیت نہیں ہو سکتی، امام کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرو تاکہ امام تمہاری تربیت کر سکے، معصومین تمہاری تربیت کر سکے، اب معصومین کے سامنے کرنا کیا، کہ ہم کہیں جناب نہیں اس ایسا نہیں ایسا ہوتا، بس معصوم کہہ گئے کہ بھائی زمانے غیبت و کبریٰ میں جب تمہارا امام کا اور تمہارا کوئی جسمانی رابطہ نہیں ہے، فزیکل کانٹیکٹ نہیں ہے، تو تمہیں اپنے دین کو بچانے کے لیے فقہ مجتہدین کی طرف جانا چاہیے، امام نے واضح طور پہ کہا، اب میں کر جاؤں نہیں میں تو مولا عباس کی تقلید کروں گا، میں تو امام زمانے کی تقلید کروں گا، یہ اکڑنا ہے امام کے سامنے، اور جو اکڑے گا وہ پھر ٹکڑے ٹکڑے میں تقسیم ہو جائے گا، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد، ایک دفعہ اور درود بھیجے محمد و آل محمد، عبادتوں میں سے کچھ عبادتیں جسمانی ہیں، فزیکل ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات، کچھ جو ہیں وہ لسانی ہیں، یعنی ذکر کرنا ہے اللہ کا، محمد والے محمد کا، قرآن پڑھنا ہے، یہ کیا لسانی ذکر ہے، لسانی عبادت ہے، مثلا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمد للہ الحمد للہ، مثلا یا ابا صالح المہدی ادرکنی، لبیک یا حسین، یہ سب کیا ہے، یہ ذکر الہی ہے، ذکر الہی کی قسمیں، یہ کیا ہے عبادت ہے، لسانی ذکر ہے، زبانی ذکر ہے، ایک کیا ہے فزیکل ہے، نماز پڑھنا ہے، اب یہ نہیں کہیں کہ جناب میں جو ہوں نماز نہیں پڑھتا، بیٹھ کے تسبیح پڑھ لیتا ہوں، یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد، نہیں، حکم یا علی مدد جو ہے ذکر ہے، ذکر الہی ہے، کہ خدا کی مدد کو پکار رہے ہیں، کہ علی کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے، علی کو علی اس لیے مانتے ہیں کہ اس علی نے علی کو علی بنایا، اس علی اعلی نے علی کو علی بنایا، اس لیے اگر یہ علی مدد کہتے تو شرک نہیں ہے، کیوں، کیونکہ علی سے نہیں مانگ رہے، علی کے پاس جو خدا کی دی ہوئی طاقت ہے اس سے مدد مانگ رہے ہیں، مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد، تو ایک عبادت فزیکل ہے، ایک عبادت لسانی ہے، اور ایک عبادت قلبی ہے، توجہ رکھیں، قلبی بات یعنی آپ اپنے دل میں مثلا یہ خیال کرتے ہیں، کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، اچھی تھنکنگ کرتے ہیں، پازیٹیو تھنکنگ کرتے ہیں، توجہ رکھیے گا، یہ بھی عبادت ہے، کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اب یہ کسی کو اچھی نگاہ سے دیکھنا جائز تعلقات کے لیے ہونا چاہیے، ناجائز تعلقات کے لیے نہیں ہونا چاہیے، انسان غلط چیز کو کہے میں اس کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہوں، نہیں، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں آپ کے، کوئی مومن ہے آپ کا، تو اس کو اچھی نگاہ سے پیار محبت کی نگاہ سے دیکھیے، مسجد کو دیکھنا، قرآن کو دیکھنا، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، اب یہ مختلف قسم کی عبادت ہے، اب ان عبادتوں میں سے ایک عبادت ایسی ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، آج میں کچھ مولا علی کی فضیلت میں کچھ احادیث لکھ کے لایا جن کو شیعہ نے بھی نقل کیا ہے اور اہل سنت بھی نقل کیا ہے، ام المومنین جناب عائشہ سے بھی روایت ہے اور دوسرے اصحاب سے بھی روایت ہے، خود یہ مشہور ہے جناب عائشہ بیٹھی ہوئی تھیں، ان کے والد محترم جو تھے وہ مولا علی کے چہرے کو دیکھے جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ بابا آپ علی کے چہرے کو کیوں ایسے تک ٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں، کہا کہ اس لیے کہ میں عبادت کر رہا ہوں، کہا یہ کون سی عبادت ہے جو علی کے چہرے کو دیکھی کی جائے، کہا کہ سمعت من حبیبی، میں نے اپنے حبیب خدا محمد مصطفیٰ سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادہ، ارے علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، یہ کون سی عبادت ہے، زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی ابن ابی طالب سے، اب یہ روایتیں موجود ہیں، میں دو تین روایتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر، حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ذکر علی عبادت، سرکار نے فرمایا علی کا ذکر کرنا عبادت ہے، اور فضائل الخمسہ میں علامہ قندوزی نے اپنی صحائے ستہ اور معتبر کتابوں سے پنجتن پاک کے فضائل پر ایک کتاب لکھی ہے جس کو کہا ہے فضائل الخمسہ، علامہ قندوزی کی کتاب ہے، انہوں نے اس میں یہ روایت نقل کی ہے، حضرت عائشہ سے روایت ہے، خیر اخوتی علی و ذکر علی عبادہ، میرا سب سے بہترین بھائی علی ابن ابی طالب ہے اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں سنو، عبادت ہے، اب یہ عبادت ہے کیسی عبادت ہے، یہ تو پھر اللہ کا رسول ہی بتا سکتا ہے کہ علی کا ذکر کیوں عبادت ہے۔ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما قوم اجتمعوا یذکرون فضل علی ابن ابی طالب الا حبطت علیہم الملائکۃ السماء ملائکۃ السماء حتی تحفا بہم، جب بھی کوئی قوم جمع ہوتی ہے، کوئی گروہ جمع ہوتا ہے، کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں اور وہ علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں کا ذکر کرتے ہیں تو آسمان سے ملائکہ اترتے ہیں۔ بھائی ہمیں تو قول رسول پر یقین ہے، وہ رسول جو کہہ دیتا یقین کر لیتے ہیں، جو دکھا دیتا دیکھ لیتے ہیں، اور اگر اس کے ہاتھ میں کسی کا ہاتھ نظر آ جائے اور منقوت مولا آ جائے تو دل و جان سے اس ہاتھ کے بھی ایمانے ہو جاتے ہیں۔ ہم تو رسول کے اشاروں کو سمجھنے والے ہیں، اب رسول نے کہہ دیا کوئی قوم کوئی گروہ جمع ہو اور وہ علی ابن ابی طالب کے فضائل کا تذکرہ کرے، حبطت علیہم الملائکۃ السماء، آسمان کے فرشتے، زمین کے فرشتے بھی ہیں، زمین کے نہیں آسمان کے فرشتے آتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں، فإذا تفرقوا علجت الملائکہ الی السماء، اور جب یہ فضل و فضائل و مناقب علی جمع کرنے والے بیان کرنے والے جب الگ الگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، یہ ملائکہ دوبارہ پرواز کرتے ہیں آسمان کی طرف، جب آسمان کی طرف پرواز کرتے ہیں تو آسمان کی طرف ایک اور فوج کھڑی ہے فرشتوں کی، تو وہ کہتے ہیں تمہارے پاس سے ایسی خوشبو آ رہی ہے جو آسمانوں میں ہمیں نظر نہیں آتی، لا نشم توجہ رہے اننا نشم رائحتکم ما لا نشم من الملائکۃ، کہ ہم ملائکہ میں ایسی خوشبو کو جانتے ہی نہیں، یہ عجیب و غریب خوشبو ہے، یہ عجیب مسحور کن خوشبو ہے، یہ وجد میں لانے والی خوشبو ہے، تو کہتے ہیں فلم نرا رائحتا اطیب منہا، ہم نے اس سے بہتر خوشبو آج تک سونگی نہیں، فیقولون تو زمین سے آسمان کی طرف جا رہے ہیں نا فضل علی کی، فضائل علی کی، مناقب علی کی خوشبو لے کر، وہ کیا کہتے ہیں کن عندنا عند قوم یذکرون محمد و اہل بیتہ، ہم ایک ایسی مجلس میں تھے، ایک ایسی محفل میں تھے، ایک ایسے گھر کے پاس تھے جب محمد اور آل محمد کا تذکرہ ہو رہا تھا، وہاں پر ہم نے اپنے آپ کو ان کی خوشبو سے مس کیا ہے تو ہمارے پاس سے فضائل محمد آل محمد کی خوشبو آ رہی ہے، فضائل محمد آل محمد کی خوشبو آ رہی ہے۔ ان کی خوشبو ہمیں فتعترنا، ہم نے عطر لگایا ہے اس خوشبو کا، اس کے بعد کہتے ہیں فیقولون، اب جو آسمان پہ تھے نا زمین سے جانے والی فوج، ایک آسمان پہ کھڑی فوج پوچھ رہی خوشبو کہاں سے لگا گیا، بتا دیا، کہا کہ احبتو بنا الیہم، آؤ ہمیں بھی لے چلو ہم بھی خوشبو لگا لیں، ہم کیوں اس ثواب سے محروم رہ جائیں، توجہ رکھیے گا، فیقولون زمین سے جانے والی ملائکہ کی فوج کیا کہتی ہے، تفرقوا ومضى كل واحد منهم الى منزله، بھائی مجلس تمام ہو گئی، ہر انسان اپنے اپنے گھر چلا گیا، اب تمہیں وہاں کوئی مجلس نہیں ملے گی، اب آسمان والے فرشتے کیا کہتے ہیں، احبطوا منا حتى نعترو بذلك المكان، بھائی ہمیں وہ مکان دکھا دو ہم اس کے در و دیوار سے پروں کو مس کر کے محمد آل محمد کی فضائل کی خوشبو سے معطر کر لیں گے۔ توجہ کیا آپ نے، یہ کیا ہے، یہ وہ خوشبو ہے جو عام انسانوں کو دکھائی نہیں دیتی ہے، عام انسانوں کو سنائی نہیں دیتی ہے، یہ ان کو سنائی دیتی ہے جن کی فطرتیں پاک ہوتی ہیں، بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ایک عبادت ہے یذکرون ما قوم نے جتما، کوئی قوم جمع نہیں ہوتی، ذکر علی ابن ابی طالب کرتے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان میں شیعہ سنی محبت علی محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، اپنی اپنی محفلوں میں اپنی اپنی مجالس میں ذکر محمد علی محمد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو باہم شیر و شکر کرے اور انہی کے ذریعے سے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت فرمائے۔ بلکہ درود بھیجے محمد علی محمد۔ ایک اور دل کو چھو لینے والی روایت جو ایمان تازہ کر دیتی ہے، بھائی آخر کیا وجہ ہے اتنی دیر میں نے پڑھی، آپ کے لبوں میں تبسم نہیں آیا، خدا کی بات کر رہا تھا، نماز کی بات کر رہا تھا، اہل بیت کی بات کر رہا تھا، لیکن جیسے ہی علی کا ذکر آیا زبان پہ تبسم بھی آ گیا، ہونٹ کھلکھلانے لگے، نعرے بھی لگے۔ لیکن وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ علی کا ذکر ایمان کو چھیڑتا ہے، اس لیے کہ علی کا ذکر در حقیقت انسان کے ایمان سے متعلق ہے۔ انسان کا ایمان جب کل ایمان پہ بڑھ جائے تو پھر ایسے ہی ہوا کرتا ہے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں کہ بزم رسول سجی تھی، مسجد میں اصحاب رسول رضی اللہ عنہم بیٹھے ہوئے تھے۔ ان حکام الناس یصلون و ابو ذر ینظر الی امیر المؤمنین، لوگ مصحف نمازی، یہ مصحف میری توجہ ہے یعنی میرا اضافہ ہے، لوگ مصحف نمازیں پڑھ رہے تھے اور ابو ذر مولا کائنات کے چہروں کو دیکھے جا رہے تھے، کیونکہ ممکن نہیں ہے کہ اگر واجب نماز ہو رہی ہے تو مولا بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے جماعت سے اور ابو ذر بھی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ یہاں پہ مراد یعنی فہم عبارت یہ ہے کہ یہاں پر مصحف نماز مراد لی گئی ہے، سنت نماز مراد لی گئی، یا یو سلون سے مراد سلوات بھیج رہے تھے، لیکن اللہ ظاہر روایت کا جو جملہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مصحف نماز، سنت نماز، نافلہ نماز پڑھ رہے تھے۔ وہ ینظر ابو ذر الی امیر المؤمنین، اور ابو ذر بیٹھے ہوئے جی علی کا چہرہ تک رہے تھے، علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ فقیل لہو ذالک، اب ابو ذر سے کہا بھائی تم بھی تو نافلہ نماز پڑھو نا، تم بھی تو مصحف نماز پڑھو نا۔ ابو ذر نے کہا سمعت رسول اللہ یقول النظر الی علی ابن ابی طالب عبادہ، والنظر الی الوالدین برأفة ورحمة عبادہ، والنظر فی المصحف عبادہ، والنظر الی الکعبۃ عبادہ۔ بھائی میں نے اپنے حبیب خدا محمد مصطفیٰ سے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو پیار و محبت سے دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، اور کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کعبے کو دیکھنا عبادت ہے، کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اس لیے کہ علی کو چہرے کو دیکھ کر اس کے خد و خال کو دیکھنا نہیں ہے، علی کے چہرے کو دیکھ کر جس کی آنکھیں عین اللہ ہو، جس کے کان اذن اللہ ہو، جس کی زبان لسان اللہ ہو، جس کے ہاتھ ید اللہ ہو، تو جب اذن اللہ، ید اللہ، عین اللہ، لسان اللہ ہو جائے تو بس وہ خدا میں فنا ہو جاتا ہے، اس کو دیکھ کر خدا کی یاد آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر کیا کہہ رہے ہیں کہ میں عبادت کر رہا ہوں، ٹھیک ہے مصحف نماز بعد میں پڑھ لوں گا، لیکن ابھی تو علی کو چہرے کو دیکھ کر وہ عبادت کر رہا ہوں جو تم نہیں کر سکتے۔ بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد۔ حضرت ابو ذر سے بھی ایک اور روایت ہے، یہ دیکھیں آپ، دیکھیں رسول اللہ کس طریقے سے اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ فرمایا مثل علی فیکم او فی هذه الامه كمثل الكعبۃ المستور، توجہ رکھیے گا، ایک ظاہری کعبہ ہے کعبۃ اللہ، بیت اللہ، جس کی طرح تمام مسلمان پانچ وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، وہ معلوم ہے مکہ المکرمہ میں، مسجد الحرام میں۔ پر مثل علی، علی کی مثال تم میں یا اس امت میں ایک چھپے ہوئے اخلاف میں لپے ہوئے کعبے کی مانند ہے، توجہ رکھے گا، یعنی مولا کائنات کو کعبے سے تشبیہ دی ہے رسول اللہ نے، توجہ رکھے گا۔ مثل علی فیکم او فی ھذہ الامہ ککعبۃ المستور، چھپا ہوا غلاف میں لپٹا ہوا ایک کعبہ ہے۔ اب دیکھیں اب کس طرح کہتے ہیں والحج النظر الیہ عبادہ والحج الیہ فریضہ. بھائی کعبے کو دیکھ کے کیا کرتے ہو؟ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور اس کا حج کرنا فریضہ ہے. تو فرمایا جس طرح ظاہری کعبہ ہے کہ دیکھنا عبادت ہے اور اس کا حج کرنا واجب ہے, اسی طرح علی کی مثال کعبے کی بھی ہے. علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کی محبت بھی عبادت ہے. انسان کیا کرتا ہے؟ حج کیا ہے؟ قصد کرنا ہے اللہ کے گھر کا. تو کہا جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت اور اس کعبے کی طرف حج کرنا واجب فریضہ ہے, اسی طریقے سے علی کے چہرے کو دیکھنا. اچھا چہرے کا لفظ نہیں ہے معذرت کے ساتھ, النظر الی معذرت چاہتا الیہا عبادت. جس طرح کعبے کو دیکھنا عبادت ہے, علی کو دیکھنا عبادت ہے, علی کے جسم کو دیکھنا عبادت ہے. اور پھر کہا کہ علی کی محبت بھی اسی طریقے سے واجب ہے. بلکہ درود محمد و آل محمد پر. اور دو تین روایتیں اور آخر میں وہ سیدنا مجالس سکم, بس اسی پہ میری مجلس تمام ہے کہ عبادت ہے, خدا نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. عبادتیں دو قسم کی ہیں, جن کا طریقہ کار معین ہے, جن کا طریقہ کار معین نہیں ہے, وہ تفصیل میں بیان کر چکا ہوں. اور کچھ لسانی عبادتیں ہیں, کچھ قلبی عبادتیں ہیں, کچھ فزیکل اور بدنی عبادتیں ہیں. اہل بیت کا ذکر لسانی عبادت بھی ہے, بدنی عبادت بھی ہے اور قلبی عبادت بھی ہے. دل میں محبت ہوتی ہے اہل بیت کی, زبان پہ ان کا ذکر آتا ہے اور پھر ہم ان کی تعزیہ و پیروی کرتے چلے جاتے ہیں. یہ تینوں عبادتیں ہیں. عن حذیفۃ الیمانی, عن حذیفہ ابن یمانی, حذیفہ یمانی سے روایت ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی بن ابی طالب خیر البشر ومن ابا فقد کفر. علی تمام انسانوں میں سب سے بہترین انسان ہے, سب سے بہترین بندہ خدا ہے. جس نے اس کا انکار کیا اس نے کفر کیا, اس نے کفر کیا, کافر ہو گیا. کافر زمرد وہ اسلام کے مقام میں کفر نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. یا کافر زمرد کیا ہے؟ یعنی خدا کی اس نشانی کا انکار کرنے والا ہے کہ جس کو دیکھنا, جس کے چہرے کو دیکھنا, جس کا ذکر کرنا عبادت ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد کا تاریخ تبری نے جناب ابو بکر سے, عبداللہ بن مسعود سے, عمرو آس سے اور عمران بن حسین سے یہ روایت نقل کی ہے کہ قال النبی النظر الی وجه علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اور آخر میں وہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جو میں نے ابتدائی کلام میں آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ بہار الانوار جلد نمبر 38 صفحہ نمبر 199 موجود ہے, اور بشارت المصطفیٰ نامی کتاب میں موجود ہے. دو حوالے دے رہا ہوں میں, یاد رکھیے گا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب, کہ اپنی مجلسوں کو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے زینت دو. خوب علی کو جانتے ہیں, زینوا مجالسکم, زینوا زینت دو مجالسکم اپنی مجلسوں کو بذکر علی ابن ابی طالب, علی ابن ابی طالب کے ذکر سے. اچھا مولا علی کو جانتے ہیں, مجالس سے کیا مراد ہے؟ مجالس مراد یہ آئے یہ مجلس اعضا ہے؟ نہیں بھائی, رسول اللہ کے زمانے میں تو مجلسیں نہیں ہوتی تھی نا, کیا ہوتی تھی؟ یہ تو امام حسین کی شہادت کے بعد جو مسلمان تھے جن کو دکھ ہوا, انہوں نے امام حسین کا ذکر کرنا شروع کیا. امام سجاد نے, جناب زینب نے, قید خانے میں جناب سکینہ نے مجلس کی, یہ وہاں سے سلسلہ شروع ہوا کہ بیٹھ کر امام حسین اور ان کے اصحاب کے مصائب کا اور ان کے کربلا میں جو یزید اور فوج یزید نے ظلم کیا تھا اس کا تذکرہ کرنا, یہ مجلس ہوتی تھی. لیکن رسول اللہ کے زمانے میں مجلس ہوتی تھی. مجلس سے کیا مراد ہے اور زینوں سے کیا مراد ہے؟ زینوں انہیں زینت دو, یعنی آرائش کرو, یعنی سجاؤ, اپنی مجلسوں کو سجاؤ, اپنی مجلسوں کو نورانی بناؤ, اپنی مجلسوں کو زینت دو. مجلس سے کیا مراد ہے؟ بس اسی پہ میری گفتگو, بات چلیے ہماری وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں کو پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں. عبادت کے ہم نے قسمیں بتا دیں، عبادت کے طریقے بتا دیے، عبادت کی مختلف اقسام بتا دیں، قلبی عبادت ہے، بدنی عبادت ہے، لسانی عبادت ہے، ساری عبادتیں ہیں. اور ان عبادتوں میں سے ایک عبادت مولا کائنات کا اور اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کرنا ہے. توجہ رکھے گا، ان کا ذکر عبادت ہے. کیوں عبادت ہے؟ کہ ان کو دیکھ کر خدا کی یاد آتی ہے. توجہ رکھیے گا، ان کو دیکھ کر قرآن کی یاد آتی ہے، ان کو دیکھ کر اسلام زندہ ہو جاتا ہے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. وزینوا مجالسکم، اپنی مجلس کو زینت. مجلس کیسے کہتے ہیں؟ مجلس کہتے ہیں بیٹھنے کی جگہ کو. عربی زبان میں جلوس کہتے ہیں بیٹھنے، ہماری یہاں جلوس کا مطلب ہے چلنا، لیکن عربی زبان میں مجلس کیسے کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ. جسے کہتے ہیں کہ مثلا اجلاس منعقد ہوا، اجلاس بھی جلوس اور مجلس سے ہے نا، یہ ایک ہی یوں کہوں کہ خاندان کے مختلف ورڈز ہیں. اجلاس یعنی بیٹھ کر ایک میٹنگ ہوئی، اس کو کہتا ہے اجلاس. جلوس ہمارے یہاں کیا ہے اردو زبان میں؟ جلوس یعنی جلوس نکل رہا ہے، مثلا واکنگ ہو رہی ہے، پیادہ روی ہو رہی ہے، لوگ چل رہے ہیں ایک منزل سے اور ایک منزل تک جا رہے ہیں. اچھا، جلوس عربی زبان میں بیٹھنے کو کہا جاتا ہے، بیٹھنا. مجالس جمع ہے، مجلس بیٹھنے کا مقام. توجہ رکھیے گا، مجلس کیا ہے؟ بیٹھنے کا مقام. جیسے مغرب، مغرب کیا ہے؟ غروب ہونے کا مقام. توجہ رکھیے گا، مقتل، قتل ہونے کا مقام. ٹھیک ہے نا، یہ تھوڑا سا تاکہ اردو زبان اور عربی زبان سے آشنائی ہو جائے، تاکہ جو ہے گفتگو باز ہو جائے. بلکہ درود بھیجے محمد و آل محمد پر. اس سے بیدار تر ایک اور مل کے سکتوں دیتے محمد بار بار. مجلس بیٹھنے کی جگہ، مجالس جمع ہے یعنی جہاں پہ بیٹھا جائے. آیا رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب تم آپس میں بیٹھ جاؤ اس وقت ذکر کرو؟ ایک معنی یہ کہ ہاں جب مل کے جمع ہو جائیں مسلمان محب اہل بیت تو وہ اللہ کا ذکر کریں، رسول اللہ کا ذکر کریں، محمد آل محمد کا ذکر کریں، علی ابن ابی طالب کا ذکر کریں، یہ عبادت ہے. ہاں ایک مراد یہ ہے. لیکن کیا رسول اللہ یہ چاہتے ہیں صرف بیٹھو اور اس کے بعد تم اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنی دنیا میں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، پھر تمہارا علی کے ذکر سے، علی کے فضائل سے، علی کی سیرت سے، علی کے کردار سے، علی کی لائف سے، علی کی ہسٹری سے کوئی تعلق نہیں ہو؟ ہم ایک گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے جمع ہو، ہم کہ آؤ مل کر محمد کا ذکر کرتے ہیں، آؤ مل کر علی اور اولاد علی کا ذکر کرتے ہیں، آؤ مل کر جو ہے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قصیدہ پڑھتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں رسول اللہ کی، یہ سب عبادت ہے نا، یہ عبادت ہے. نحو پڑھتے ہیں اہل بیت کے مصائب میں، یہ عبادت ہے. آیا مراد یہ ہے کہ صرف بیٹھ کر ایک جگہ اس کے بعد اپنی زندگی میں چلے جاؤ، پھر کوئی تعلق نہیں ہو تمہارا خدا سے، رسول سے، علی سے، اولاد علی سے، اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے، مجلس سے مراد کیا ہے؟ مجلس سے مراد یعنی زندگی میں جہاں اٹھنا بیٹھنا ہو، یعنی تمہاری نشست و برخاست، تمہارا کھانا، تمہارا پینا، تمہارا سونا، تمہارا جاگنا، تمہاری زندگی کا ہر لمحہ ذکر علی ابن ابی طالب سے منور مزین ہونا چاہیے. زینو مجالسکم، مجالس سے مراد صرف بیٹھنے نہیں. میں نے کہا دو، اس میں دو چیزیں ہیں، یا تو بیٹھ جائیں ایک گھنٹے کے لیے، اس کے بعد تیز گھنٹے بالکل لا تعلق. آئیے، رسول اللہ یہ چاہتے ہیں کہ علی کا ذکر ایسے کرو کہ ایک گھنٹہ بیٹھو، تیز گھنٹے فری، جو چاہے، جو دیکھ رہے ہو ٹی وی میں، جو آ رہا ہے جی، واٹس ایپ پہ جو آ رہا ہے، گانے آ رہے ہیں، گندگی آ رہی ہے، بےہودگی آ رہی ہے، سب سنو، پھر اگلے دو چار دن کے بعد پھر 24 گھنٹوں میں سے ایک گھنٹے کے لیے جمع ہو جاؤ، پھر علی اور اولاد علی اور اہل بیت اور صحابہ اکرام کا ذکر کرو اور عبادت کرو اور نحو پڑھو اور مجلس کرو، میلاد کرو، اس کے بعد چلے جاؤ، پھر 23 گھنٹے فری ہو. نہیں، مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ ایک گھنٹہ جو فکر کرو، ایک گھنٹہ جو ذکر کرو، در حقیقت وہ ذکر علی کی خوشبو تمہارے رگ و پے میں بس جائے، جب یہاں سے جاؤ تو ان 23 گھنٹوں میں علی کی محبت کے سائے میں زندگی گزارو. اس طریقے سے ذکر ہونا چاہیے. سادی سی زبان میں عرض کروں، یہ مثال کئی جگہ دے چکا ہوں، آپ کسی پرفیوم والے کی دکان پہ چلے جائیں، عطر فروش کی دکان پر،
عطر نہ خریدیں، تھوڑی دیر کھڑے رہیں، واپس آئیں گے آپ کے بدن سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ بھائی بڑی اچھی خوشبو لگائیے، کون سا عطر، کون سا پرفیو لگائے؟ بھائی عطر نہیں لگائے، دکان پہ گیا تھا 10 منٹ کھڑا رہا، ونڈو شاپنگ کر کے آ گیا۔ اچھا 10 منٹ انسان عطر کی دکان پہ سے کھڑا رہے تو بدن سے خوشبو آنے لگتی ہے۔ میں علی اور اولاد علی اہل بیت کا ذکر کیسے کرتا ہوں اور کیسے کر رہا ہوں کہ میرے کردار سے ان کے اخلاق و کردار کی خوشبو نہیں آ رہی؟ مراد یہ نہیں تھا کہ 1 گھنٹہ ذکر کرو، 3 گھنٹہ فری جو ہو جائے، جیسے انٹرول ہوتا ہے نا، بچوں کو ریسز دی جاتی ہے، بیچ میں وقفہ دیا جاتا ہے، پھر بچے آزاد ہوتے ہیں۔ کلاس میں بیٹھے ہیں تو بادہ بیٹھے ہیں، بولنا نہیں ہے، جو ٹیچر کہہ رہا ہے سننا، اس کے بعد انٹرول ہو گیا، تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہو گیا، ریسز ہو گئی، اب کیا ہے، آزاد وہ چل رہے ہیں، کود رہے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ آئیے یہ 1 گھنٹہ جو ذکر علی کا کرنے کا کہا ہے، آئیے کلاس کے معنی 23 گھنٹے فری آزاد جو چاہے کرو، نہیں، اس 1 گھنٹے میں اپنے قلب کو ایسے نرم کر کے علی اور اولاد علی کی تعلیمات کے سامنے نرم کر کے پیش کر دو تاکہ علی اور اولاد علی کا ذکر تمہارے قلب کی تربیت کر سکے۔ جیسے میں نے فیزیوتھراپسٹ کی مثال دی تھی نا کہ بدن کو نرم کریں گے آپ کی اصلاح ہو جائے گی، آپ کا درد دور ہو جائے گا، آپ ایکٹیو ہو جائیں گے، چوکو چوبن ہو جائیں گے۔ بس علی اور اہل بیت کا ذکر ایسے کرنا ہے کہ پھر دل میں کوئی اکڑ نہیں ہو، دل میں کوئی اکڑاؤ نہیں ہو، دل میں کوئی سختی نہیں ہو کہ جو میرا مولا کہہ رہا ہے اسے میں قبول کرتا چلا جاؤں۔ مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد۔ یہ بات زینو سے کیا مراد ہے، یعنی زینت دو۔ آیا زینت سے مراد یہ ہے زینت و آرائش کرنا کہ جیسے آپ نے یہاں پر مثلا آئمہ کے نام کے اور شہداء کربلا کے نام کے مثلا یہ پرچم لگائے ہوئے ہیں، زینت سے مراد یہ ہے کہ میں کوئی مولا علی کے نام کے کوئی لائٹ لگا دوں یہاں پر، مولا علی کا نام لگا دوں یہاں پر، یہ کافی ہے؟ نہیں، زینت سے مراد کیا ہے، زینت دو۔ کس کو؟ مجلس کو۔ بینر لگانا، پوسٹر لگانا، تصویر لگانا، لائٹنگ کا انتظام کرنا، یہ مراد ہے؟ نہیں، یہ مراد ہے زینت سے مراد یہ ہے کہ اپنے قلب کو ذکر علی سے زینت دو، نہ کہ در و دیوار کو زینت دو۔ تمہارا قلب در حقیقت علی کی محبت میں ایسا چور ہو جائے، ایسا تربیت یافتہ ہو جائے، علی اور اولاد علی کی محبت تمہارے قلب میں ایسی آ جائے کہ جدھر اذان کی آواز سنی وہاں قدم مسجد کی جانے بڑھنے لگے، جدھر حیا علی خیر الامل کی آواز آئے خدا کی عبادت بڑھنے لگے، جہاں سے لبیک یا حسین آئے قدم مسجد سے اور مدرسہ اور مجلس سے جلوس کی طرف بڑھنے لگے۔ ایسی عبادت کرو، ایسا ذکر کرو کہ علی کی محبت میں تمہارا دل ڈوب جائے۔ یہ اگر تم کر سکو تو تم نے گویا اپنے دل کو، اپنی دنیا کو علی کے ذکر سے زینت دے دی۔ اور پھر یہ زینت جو در و دیوار پر ہم لگاتے ہیں، ان کی ایک لائف ہوتی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس دل میں علی کی محبت آ جائے، دل کبھی مرتا نہیں ہے، وہ دل کبھی فنا نہیں ہوتا۔ بس یہ جو کہا ذکر علی کے عبادت، علی کے چہرے کو دیکھو، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو مناسب چہرہ ہے یہ، علی کی شخصیت ہے، علی کی ذات ہے، علی کی ہستی ہے، علی کا چہرہ علی کی ذات اور ہستی سے جدا نہیں ہے۔ یعنی علی کا چہرہ، چونکہ چہرے سے انسان پہچانا جاتا ہے، کسی کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، نقاب لگی ہوئی، آپ نہیں پہچان سکتے، چہرہ شناخت ہے، چہرہ نون ہے، چہرہ علم دیتا ہے یہ کون ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے، اپنا ہے یہ بیگانہ ہے، چہرہ پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کو دیکھنا، یعنی علی کی ہستی کو دیکھنا، علی کی تعلیمات کو دیکھنا، علی کی نہج البلاغہ کو دیکھنا، علی کی نماز کو دیکھنا، علی کی راتوں کو دیکھنا، علی کے دن کو دیکھنا،
علی کے جہاد کو دیکھنا، علی کے اخلاق کو دیکھنا، علی کا اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کو دیکھنا، علی کا اپنی زوجہ کے ساتھ کردار کو دیکھنا ہے، علی کا در حقیقت رسول اللہ کا دفاع کرنا ہے، جب لوگ میدان چھوڑ چھوڑ کے بھاگ جائیں، جب علی کا ذکر دیکھ کرنا ہے تو پھر ایسے کرو کہ علی نظر آئے، اور علی ایسے نظر آئے کہ قرآن تمہیں مجسم نظر آئے۔
علی کا چہرہ شناخت ہے، علی کی ہستی کی، علی کی دنیا کی، علی کے ان فضائل و کمالات کی، کہ میں اس ہستی کو دیکھ رہا ہوں جو خدا کا محبوب ہے اور خدا اس کا محبوب ہے، وہ خدا کو چاہنے والا ہے اور خدا اسے چاہنے والا ہے۔ بس ہو نہیں سکتا کوئی علی کا عاشق ہو، علی کا دل دادا ہو، علی اس کا دلبر ہو، اور پھر اذان کے وقت وہ نماز نہ پڑھے، مجلس میں شریک نہ ہو، جب آنکھیں بہگنے لگیں، کوئی دیکھنے والا نہ ہو مجھے، میں کنٹرول چاہوں تو کر سکتا ہوں لیکن نہ کروں، اس وقت خدا کی محبت، رسول کی محبت، اہل بیت اور علی کی محبت میری آنکھوں کو کنٹرول کر سکے، میری زبان کو لگام دے سکے، میری سماعتوں پر پہرے لگا سکے۔ علی کی محبت سے مراد یہ ہے کہ زینو مجالس، اپنے دل کی مجلسوں کو، اپنے دل کی دنیا کو، اپنے دل کی روحانی دنیا کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دو۔ بس مجلس مراد نہیں، صرف مجلس بھی مذاق ہے، محفل عزا بھی مذاق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء تاکید کرتے ہیں گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، مولانا کوئی تعویذ دے دیں، کوئی ورد بتا دیں جی، کوئی ذکر بتا دیں، کوئی تعویذ بن جائے، کوئی چھو منتر ہو جائے، کوئی نہ جانے، کیونکہ ہم منتری والے جنتری والے ہیں نا، دین بھی ہمارا وہ جنتر منتر والا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھروں میں اذان نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ کہا کہ جس گھر میں بابا سے بولے نا اذان دیے، برکتیں نازل ہوتی ہیں، شیاطین دور بھاگتے ہیں۔ ہم ایسے کتنے افراد ہیں جو گھر میں اذان دیتے ہیں؟ رات میں اپنے گھر میں کوڑا نہ رکھو، رات میں چکنے برتن نہ چھوڑو، کتنے افراد ہیں جو برکت کے لیے نہیں، مولانا کوئی تعویذ بتا دے، کوئی ذکر بتا دے۔ اب وہ ذکر بتا دے، مثلا وہ تسبیح پہ تسبیح گھمائے چلے جا رہے ہیں، کیا پڑھ لو بھائی، کوئی سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، فلائٹ کہاں جا رہی کہاں جا رہی کچھ نہیں پتا، پڑھے جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، آسان کام جا رہے ہیں نا، پریکٹیکل کام نہیں چاہ رہے ہوتے۔ کوئی دورے کر نماز جناب زہرا کو ہدیہ کرے، رسول اللہ کو ہدیہ کرے، امام زمانہ کو ہدیہ کرے، حضرت ام البنین کو ہدیہ کرے، مادر امام زمانہ کو ہدیہ کرے، نہیں، یہ کام کرنے کی تیاری، کوئی تسبیح بتا دیں آرام سے چلتے پھرتے جی، کمپیوٹر پڑھے جا رہے پڑھے جا رہے، توجہ رکھے، برکت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ جب آنکھوں کے سامنے حرام آتا ہے دیکھ لیتے ہیں، کان میں حرام بات آ رہی ہے سن لیتے ہیں، زبان میں کوئی جملہ آ رہا ہے بغیر سوچے کہہ دیتے ہیں، پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، پریکٹیکل کر رہے ہیں، حرام کام کر رہے ہیں، ڈانس بھی آ رہا ہے دیکھ رہے ہیں، ماشاء اللہ محفل میلاد آ گیا وہ بھی دیکھ لیے، مجلس آ گیا وہ بھی دیکھ لیے، توجہ رکھیے گا، یعنی کوئی روک ٹوک نہیں، کوئی پہرا نہیں ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس پر پہرا لگایا جائے کہ بھائی یہ سننے والی چیز ہے نہیں ہے، دیکھنے والی چیز ہے نہیں ہے۔ کھانا کھانے جاتے ہو تو 10 بار پوچھتے ہو بھائی یہ بتاؤ یہ صحیح ہے نہیں ہے، کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، لیکن جو روحانی غذا کھا رہے ہیں اس کے لیے کوئی روک ٹوک نہیں، توجہ رکھیے گا، تو برکت نہیں آتی، برکت نہیں آتی، مولانا پریشانی ہے، مہنگائی بڑھ گئی ہے، بھائی اپنے گھروں میں حدیثیں کس طرح کرو؟ آپ سال میں ایک دفعہ مجلس کرتے ہیں، پھر بیٹھ کے 6 مہینے تک کاؤنٹ کرتے رہتے ہیں، نظر اتنے کی، فلاں اتنے کا، فلاں اتنے کا، فلاں اتنے کا، ہو ٹھیک ہے، مومنی کو بلائیے، مسلمانوں کو بلائیے، دعوت دیجیے، گھر میں دعوت کا انتظام کیجیے، نظر اللہ نے ادا حسین ثواب ہے، برکت آتی ہے، جتنا مہمان آتا ہے وہ آپ کے گھر میں برکت لے کے آتا ہے، نحوست گناہ لے کے چلا جاتا ہے۔ اب ہمارے بزرگ کیا کرتے تھے؟ ہر شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت کرتے تھے، برکت۔ آج کیا صبح صبح گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں مسلمانوں کے گھروں سے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ تلاوت و قرآن کی آواز آتی تھی، پہلے کیا ہوتا تھا؟ زیارتوں کی آواز آتی تھی، صبح اٹھ کے امام زمانہ کو سلام، بڑوں کو سلام کرتے ہیں نا، امام زمانہ اس وقت کا سب سے بڑا ہمارا امام ہے، اس کو سلام کرتے حدیث کے ساتھ، اپنے گھروں میں حدیث کیسا کر رہے ہیں، باپ بھائی زوجہ بہن بچے کوئی بھی، ایک چند جملے مصائب کے کافی ہے، ایک آنسو آ جائے، ایک ہائے حسین آ جائے، دل میں ٹیس اٹھ جائے، قبول ہے مجلس، کوئی لمبی چوڑی میں نہیں۔ آپ نے بزرگوں کو دیکھا ہوگا جب نماز کے بعد زیارت پڑھتے تھے تو کہتے تھے ہائے حسین ہائے حسین،
یہ کیا ہے؟
یہ رابطہ برقرار کرنا ہے، اپنے دل کی دنیا کو اہل بیت سے جوڑنا ہے۔ تو کوشش کریں شب جمعہ اپنے گھروں میں حدیث قصہ کی تلاوت کریں،
چند جملے مسائل کی، کوئی نوحہ، کوئی سلام، کوئی مرثیہ، مختصر سے مجلس۔ وہ باہر سے بلانے کی ضرورت بھی نہیں، کوئی تبرک کا انتظام و نیاز کا نظام نہیں، یہ برکت لے کر
اہل بیت سے اپنا رشتہ،
ایک صفحہ، آدھا صفحہ نہج الاغا کا، ایک صفحہ قرآن کا، کتنی دیر لگتی؟ 15 منٹ لگیں گے زیادہ سے زیادہ۔
برکت آئے گی، محبت آئے گی، نورانیت آئے گی۔
ہمارے پاس گھر میں برکت ہے، کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے، یعنی بڑے بڑے مجتہدین، بڑے بڑے علماء تاکید کرتے تھے۔ آیت اللہ بہدینی کہتے ہیں جب عراق نے حملہ کیا، بس آخری واقعہ سنا، آپ کی ذہن میں تمام کرو، مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد پر۔ ایک شہر تھا درود ایران کا، وہاں پر بمبارٹمنٹ ہونی تھی، تو یہ ہر ہفتے کہیں نہ کہیں آیت اللہ بہدینی مرحوم جاتے تھے۔ آپ جب حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم جائیں گے تو مسجد بالا سر جو ہے وہاں پر مجتہدین کی جو قبور ہے ان میں سے ایک قبر آیت اللہ بہدینی مرحوم کی، سید محمد رضا بہدینی مرحوم، جو آیت اللہ بہدینی یہاں تھے کراچی میں، ان کے چچا مرحوم، بہت عارف ولی اللہ، پہنچے ہوئے انسان تھے۔ پر ابھی وقت کے دامن گنجائش نہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ہر ہفتے اس جنگ کے دور میں نکل جاتے تھے، اور یہ اپنے ایک دوست کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ پہنچے درود شہر۔ تو حالات جنگ زدہ تھے، کسی وقت میں حملہ ہو سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی شہر والے ہیں ان سے کہو کہ روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت پڑھیں، کریں، ہر گھر میں حدیث قصہ، توجہ رکھیے۔
اچھا جناب، چونکہ اتنا بڑا عالم ولی اللہ مجتہد،
سب نے کہا ٹھیک ہے پڑھیں گے، یہ چلے گئے۔
محمد والے محمد صلوات،
کیا ہوا؟ بس یہ واقعہ ختم ہو گیا۔ تو مل کے درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ عراقی ایئر فورس کو ایئر فورس کے پائلٹس کو حکم دیا کہ تمہیں درود شہر پر، اس کا میپ دیا کہ یہاں پہ بمبارڈمنٹ کرنی ہے۔ وہ حساس شہر تھا فوجی تنظیمات کے لحاظ سے۔ کہتے ہیں کہ وہ طیارے آئے اور اطراف کے علاقوں میں بمباری کر کے چلے گئے، اور ایک پائلٹ کا جہاز جو تھا وہ ہٹ ہو گیا، وہ گر گیا، اور اس کو پکڑ کر لے آئے، اور ایرانی ٹیلی ویژن پر اس کا ایک انٹرویو پیش کیا گیا کہ بھائی تمہیں کیا آرڈر دیا گیا تھا اور تم کیوں آئے تھے؟ کہا کہ مجھے کہا کہ یہ میپ ہے، ظاہر بات ہے ایئر فورس کے پاس جو میپ ہوتے ہیں وہ عام میپ نہیں ہوتے، بہت دقیق میپ ہوتے ہیں، ایک ایک چیز مشخص ہوتی ہے، یعنی 50-50 میل تک کا جو ہے وہ آپ کو ایک ایک چیز دکھا رہا ہوگا۔ اس نے کہا کہ مجھے کہا درود شہر پر یہ اس کی طول ارض طول بلد میں یہ اس کا نقشہ ہے، یہاں پہ تمہیں ہٹ کرنا ہے۔ اچھا، کہیں کہ جب میں آیا تو مجھے وہاں پر صحرا کے علاوہ کچھ نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر، توجہ، مجھے اس شہر، وہ شہر ہی نظر نہیں آیا، مجھے میپ میں وہاں ڈیزرٹ، ریگستان، صحرا نظر آیا، لہذا میں نے اپنے حساب سے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں نے ادھر ادھر جاؤں، ہو سکتا ہے فائر کیے میں نے بمپر سا چلا گیا، اور جاتے وقت اس کا طیارہ گر گیا، یہ پکڑا گیا۔ تو آیت اللہ بہدینی کہتے ہیں یہ حدیث قصہ کی برکت تھی کہ پورا شہر جو ہے جلنے و تباہ ہونے سے محفوظ رہ گیا۔ توجہ کیا آپ نے؟ یہ حدیث کے ساتھ، یہ ہے ذکر اہل بیت، یہ ہے ذکر فضائل اہل بیت۔ بس اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ کس طرح ان کا ذکر کیا جائے، اور اہل بیت نے ان مصائب کو یاد رکھا ہے، ان فضائل کو یاد رکھا ہے، ان فضیلتوں کو جب کربلا والے یاد کرتے تھے تو کوڑے لگائے جاتے تھے، در لگائے، تازیانے برسائے جاتے تھے، سختیاں کی جاتی تھیں، ہائے حسین، یعنی حسین کا نام نہ لو، حسین کی فضیلت کو یاد نہ کرو، حسین کے مصائب تذکرہ نہ کرو، یزید پہ لعنت مت بھیجو، یزید کے ظلم کا تذکرہ بھی مت کرو، آئے وہ حسین کو مطلب
پابندی تھی۔ لیکن اہل بیت نے ہر جگہ درباروں میں بازاروں میں اہل بیت کا تعارف کرایا، اور زندہ میں شام میں ایک بچی دفن ہو گئی، لیکن اس نے در حقیقت یزیدیت کو دفنا دیا۔ جناب سکینہ کا گریہ ایسا گریہ تھا جس سے یزید وقت کی نیند حرام ہو جائے، عزاداری ایسی ہونی چاہیے جس سے یزید وقت لرز جائے، جس سے یزید وقت کی نیند حرام ہو جائے۔ یہ حضرت سکینہ کا پیغام ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ سکینہ اپنے بابا کو بہت یاد کرتی تھی۔ 3 سال کا سن لکھ گیا ہے، کتنا معصوم بچہ ہوتا ہے 3 سال کا۔ اللہ اکبر، یہ ہم سجاد کہتے ہیں میری گود سے میری بہن کو کھینچا گیا، مجھ سے چھڑایا گیا، اور بے کجاوا اونٹوں کے کوہان پر میری ننھی سکینہ کو رسیوں سے باندھ دیا گیا۔ اللہ اکبر، کہ جب اونٹ دوڑائے جاتے تھے تو اونٹ کے کوہان سے سکینہ کی پتلیاں زخمی ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، جناب سکینہ کے مسائل عجیب ہیں، یہ 3 سالہ بچی کے مسائل بہت عجیب ہیں، اور زندہ میں شام میں جناب سکینہ کی خبر، جناب سکینہ کے بارے میں اور جناب سیدہ کے بارے میں کچھ مماثلتیں پائی جاتی ہیں، آج چاہتا ہوں کہ تذکرہ کروں۔ دونوں غربت کے عالم میں جان دینے والے ہیں، وہ اپنے بابا کے غم میں غربت میں جان دینے والی ہے۔ غربت سے مراد یہ ہے کہ کوئی درد بانٹنے والا نہیں ہے، کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی جناب زہرا کو گلے لگا کر تعزیت دینے والا نہیں ہے، وہ بھی عالم غربت میں مدینے میں جان دے رہی ہے، اسی دادی کی پوتی زندان شام میں غربت میں جان دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، سکینہ کا بدن بھی زخمی ہے، دادی فاطمہ زہرا کا بدن بھی زخمی ہے، سکینہ کی پسلیاں بھی زخمی ہیں۔ جب اونٹ دوڑتا تھا تو پسلیاں زخمی ہوتی تھیں، اور ادھر میری شہزادی کی پسلیاں بھی دروازہ گرنے سے زخمی تھیں۔ اللہ اکبر، لکھا گیا ہے جناب سیدہ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے، علماء تاریخ نے لکھا ہے سکینہ کے سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، ارے دونوں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا، چند لوگ موجود تھے جنازے میں، ارے سیدہ کا جنازہ اٹھانے والے چند لوگ تھے انگشمار، رات کی تاریکی میں اٹھا تھا، ارے سکینہ کا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں قید خانے سے اٹھا تھا۔ عزاداروں، ارے دونوں کو غسل دینے والے رو رہے تھے، جناب سیدہ کو غسل دیتے دیتے مولا کائنات نے ظرف آب رکھ دیا، کہا سیدہ ارے آب کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں، علی مرتضی زار و قطار رو رہے تھے۔ اور دوسری طرف جب غسالہ کو بلایا گیا، جب ایک دفعہ کرتا اتارنے لگی، جب سکینہ کا بدن دیکھا تو اس غسالہ سے وہاں برداشت نہ ہوا، گریہ کرنے لگی، کہا کہ اس بچی کو جلد کی کوئی بیماری تھی، اس کا جسم نیل زدا کیوں ہے؟ امام سجاد نے کہا، مادر سکینہ نے کہا، اسے جلد کی بیماری نہ تھی، یہ ان تازیانوں کے نشان ہیں جو کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک میری بچی سہتی رہی۔ اجرکم اللہ، دونوں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا ہے، رات کی تاریکی میں دفنایا ہے۔ پسند دارو، آخری روایت عرض کروں گا، جناب سکینہ کو جب سر حسین مل گیا نا رات کی تاریکی میں، بچی اپنے باپ کا سر پہچان نہیں سکی تھی، کہا کہ راس منہادا، یہ کس کا سر ہے؟ امام سجاد نے کہا بیٹی یہ تمہارے بابا کا سر ہے۔ ارے اپنے بابا کے سر کو کیوں نہیں پہچان سکی؟ ارے سر زخمی تھا، حسین کا داڑھی خون سے آلودہ تھی، زمانے بھر کی خاک حسین کی بالوں میں تھی۔ ایک دفعہ سکینہ نے سر حسین کو اٹھایا، چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو حسین کے بالوں میں پھیرنا شروع کیا، بابا وہ کون ظالم ہے جس نے آپ کی داڑھی کو خون سے آلودہ کیا، بابا وہ کون ہے جس نے مجھے کم سنی میں یتیم کیا۔ اور ایک دفعہ سکینہ کی نگاہیں پڑی کٹی
کٹی ہوئی رگوں پر، بابا وہ کون ہے جس نے بے دردی سے آپ کو شہید کیا؟ یہ کہہ کے سکینہ نے اپنے لبوں کو رخسار حسین پر اور لبائے حسین پر رکھا۔ بچی بیل کر رہی تھی، ایک دفعہ اچانک سے بچی میں غشی تاری ہوئی۔ امام سجاد نے کہا سکینہ کو سکون مل گیا، ارے بابا کا سر مل گیا، روز پوچھتی میرے بابا کو بلا دو، اے آہ سر حسین مل گیا، اب سر حسین لینا چاہتے ہیں، سر حسین لیا مگر سکینہ کا سر ڈھلک گیا۔ ارے ایک اور مصیبت، ایک اور زندہ میں شام ماتم کا دامن گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ارے حسین کی عزادار یتیموں ذاکرہ اس دنیا سے
اللہ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ و سیدنا محمد و علی 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 مح